الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف جو مجلس ثانی مکتوبات شریف ہیں ان کا درس ہوتا ہے مکتوب نمبر 88 شروع کر رہے ہیں یہ ملا بدیع الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا قضا پر راضی رہنے اور مولا تعالیٰ کے فعل سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے مولا حقیقی کے فعل پر راضی اور جو شخص اپنی مرضی کا تابع ہے وہ آپ اپنا بندہ ہے اگر مولا حقیقی بندہ کی گردن پر چھری چلائے تو بندہ کو چاہیے کہ اس وقت بھی وہ فرحاں و خندہ رہے اور مولا کے اس فعل کو اپنا پسندیدہ فعل سمجھے بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے اور غیاظہ باللہ سبحانہ اس کو اس فعل سے کراہت معلوم ہو اس کا سینہ و دل میں تنگی پھر تو اپنے دار بندگی سے دور اور قرب مولا سے موجود ہے جب تعاون حق تعالیٰ کی مراد ہے تو چاہیے کہ اس کو اپنی مراد جان کر خوش خرم ہو اور تعاون کے غلبہ سے بے صبر اور تنگ دل نہ ہو بلکہ اس خیال سے کہ محبوب کا فعل سے لذت یاب ہو ہر شخص کے لیے اجل مقرر ہے جس میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے تو پھر اضطراب کیوں ہے البتہ نہایت کاری ہے کہ ہم دعا کے ذریعے بلاؤں سے عافیت طلب کریں اللہ تعالیٰ کی غضب و ناراضگی سے پناہ مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا اور سوال سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ادونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مولانا عبد الرشید نے وہاں سے آ کر اس علاقے کی حالت بیان کی اللہ تعالیٰ صاحبان کو تمام ظاہری باطنی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے والسلام حضرت نے اس مکتوب شریف میں تفویض کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تفویض کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنی بات کو اپنے کام کو اللہ پر چھوڑتا ہوں بے شک اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر خوب نگہبان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام بھی اللہ پاک کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق سمجھے حضرت ثانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے تو میرے سارے مشکلات دور ہو گئے کیونکہ علیم ہونے کے لحاظ سے اللہ پاک کو پتہ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز مفید ہے اور حکیم ہونے کے لحاظ سے اللہ جل شانہ کی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان تو ہے ہی تو لہٰذا اللہ جل شانہ کا ہر کام وہ حکمت کے مطابق ہے ہمارے لیے مفید ہے لہٰذا پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رضا جو عبدیت یعنی بندیت بندگی یعنی اس کو یعنی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ پاک فرماتے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ تو اپنی رب کی طرف لوٹ جیسا حالت میں کہ تو راضی ہے اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہے بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اس کا مطلب ہے کہ بندوں میں داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت اس کو نصیب ہو گئی اور ابدیت نفس مقام رضا حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ایک 10 مقامات سلوک جب انسان طے کر لے تو اس کے بعد مقام رضا حاصل ہوتی ہے اور مقام رضا حاصل ہونے کے بعد اللہ پاک کی بندگی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہونے کے بعد پھر اللہ پاک اس کو برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں اور اللہ پاک اس کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ جو تعاون کی طرح وجہ سے جو لوگ کو پریشانی تھی تو اس پریشانی سے بھاگے نہیں اور اس کے ڈرے نہیں بلکہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک بلا سمجھ کر اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک حکمتوں میں حکمت سمجھے اور اس پر راضی برضا رہے تو پھر جو ہے اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو تعاون میں فوت ہو گیا تو شہیدوں میں اگر تعاون میں فوت ہو گیا تو شہیدوں میں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو تعاون جہاں پر ہو تو وہاں لوگ جائے نہیں اور جو وہاں پر ہو وہاں سے جائے نہیں تو اس طرف مکتوب نمبر 89 سیادت پناہ میر محب اللہ کی طرف نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے آپ کے بزرگ باپداؤں کے راستے پر ثابت قدم رکھے اللہ سبحانہ تعالی کے حمد اور اس کے احسان ہیں اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود سلام ہو اس علاقے کے فقراء کے احوال اطوار حمد کے لائق ہیں اور آپ کی سلامتی عافیت و ثبات و استقامت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا گو ہوں مخدوم مکرم شفقت آثار کام کا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر لحظہ جو وقت گزرتا ہے وہ عمر کو کم کرتا ہے اور معین موت کا وقت نزدیک آتا جاتا ہے. اگر آپ نے آج کی فکر نہیں کی تو کل قیامت کے دن حسب ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوشش کرنا چاہیے کہ چند روز زندگی شریعت راکت موافق بسر ہو جائے تاکہ نجات متصور ہو. یہ عمل کا وقت ہے، عیش و آرام کا وقت ابھی آگے ہے جو کہ اس عمل کا پل ہے. عمل کے وقت عیش کرنا کوئی اپنی کہتی کو کچے کا جانا اور اس کے پل سے محروم رہنا ہے. زیادہ لکھنا موجود تکلیف ہے، خدا کرے آپ کو ظاہر باطنی دولت حاصل. حضرت نے اس میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جو وقت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وقت تیز سے گزرتا ہے اور اس کے ذریعے سے عمر کم ہوتا ہے اور وقت پر موت آنے ہی ہے، لہذا موت قریب آ رہی ہوتی ہے. لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے وقت سے استعمال ہو، یہ لایا نے کاموں میں استعمال نہ ہو، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ ہو، بلکہ اللہ جل شانہ کے بندگی میں اور اللہ جل شانہ کے حکموں پر عمل کرنے میں استعمال ہو. اصل میں عمل کے وقت عیش کرنا ایسا ہے کہ اپنے عمل سے جو انسان کما سکتا ہے اس کو کم کر رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی دکاندار ہے تو وہاں اگر دکان میں جا کے سو جائے اور دروازہ بند کر لے تو اس نے اپنے بکری کا وقت کم کر دیا، اس وقت وہ بکری کا ہو سکتی تھی اس کی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی عمل کے وقت عیش و آرام چاہتا ہے تو پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ جو ارننگ پوزیشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لہذا حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ یہ آرام کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے، اس وجہ سے کام کرنا چاہیے. مجھے بھی اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی تھی، بیٹا آرام کا وقت چلا گیا، آرام کا وقت گزر گیا، آرام کا وقت نہیں ہے، اب جو ہے نا کام کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. لوگ تمہیں کام نہیں کرنے رہے پھر بھی کام کرنا چاہیے. ہاں کوئی تم اب شاید اپنا کام کو خود استعمال نہ کر سکو، دوسرے لوگ استعمال کر لیں گے، لیکن کام کرنا چاہیے. یہ حضرت نے فرمایا تو اس وجہ سے کام کے وقت آرام والی بات نہیں ہوتی، کام کے وقت کام ہی کرنا ہے. مکتوب نمبر 9 ہے، مرزا عرف خان کی طرف سفارش کے بارے میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، وفاق و انفسی دشمنوں پر فتح دے اور ظاہر و باطنی بلیات سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ وحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی. مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے رزق و رسانی کا متکفل ہے، لہٰذا مخلوق اس تعالیٰ کے عیال کے مانند ہے. جو کوئی اس کے عیال کے ساتھ غمخواری مدد کرے، اس کے بوجھ کو اٹھائے، تو ایک ہی نئے شخص اس صاحب عیال کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، اس کی محنت کو اپنے اوپر لے لیا. اس بنا پر تکلیف دیجیے کہ حافظ حامد نیک آدمی اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کثرت عیال کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کے حقوق کی ذمہ داری سے برا نہیں ہو سکتے. مشاللہ کی امداد و عنایت کے لیے آپ کے کرم و بخشش سے امید ہے، کیونکہ امداد و عنایت فرمائیں کریم و بخشش کے لیے ایک بہانہ کافی. حضرت نے بہترین انداز میں سفارش فرمائی، اور سفارش کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے ارشاد مبارک ہے، یہ سفارش کرنا چاہیے جس کا حق ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر حضرت نے سمجھایا کہ اصل میں لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جو بھی اس کنبے کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے اس مخلوق پر یعنی کرم کرنا چاہیے. تو اس کے لیے کسی ایک صاحب کا، حافظ احمد صاحب کا بتایا کہ وہ نیک آدمیوں کو ہم پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ مالی امداد کر لیں. مکتوب نمبر 51، حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف قاب قوسین و اودنا کے اسرار میں صادر فرمایا، الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی برگزیدہ مندوں پر سلام ہو. مقام قاب قوسین و اودنا کا عظیم راز یہ کہ جب انسان کامل سیر اللہ کی تکمیل کے بعد سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے. سیر اللہ سلوک ہے اور سیر فی اللہ اس کے بعد طریقے صحابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ کے اخلاق اس کو نصیب ہو جاتے ہیں. اور جب اس سیر کو اجمالی طور پر پورا کر لیتا ہے اور اسماء و صفات کے پرتوں کے ظہور کے دائروں کے جو صرف اللہ سے وابستہ ہے انجام کو پہنچا دیتا ہے، تو اس شان کے لائق ہو جاتا ہے کہ معشوق حقیقی حق سبحانہ تعالیٰ ذلیت اور حلول کی آمیزش کے بغیر اور حالیت و محالیت کے وہم کے بغیر اس انسان کامل میں ظہور فرمائے. ہاں جی، اور چونکہ معشوق کی صفات ذاتیہ اس تعالیٰ کے ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے لازم طور پر صفات کے ساتھ ذات کا ظہور بھی عاشق عین میں ہوگا، عاشق عین میں ہوگا، اور دو قوس کے حصول کے ساتھ پیوست ہو جائے گا جو کہ قوس صفات و قوس ذات ہیں. یہ مقامات کعبہ کو حسین سے نہایت اعلیٰ ہے، جو تلی ذلیت کے شعبہ کے بغیر ظہوری اصلی سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عنایت سے عاشق صادق کی معشوق کی ذات کے ساتھ کمال درجہ گرفتاری پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ اس مصیفت سے بھی کچھ باقی نہ رہے، تو اس وقت حج اللہ شان کے فضل سے اس مصیفت تمام کی تمام اس کی نظر سے اٹھ جاتی ہیں، وہ سوائے ذات حق کے اوپر اور کوئی چیز اس کی ملحوظ و مشہود نہیں رہتی، اگرچہ صفات موجود لیکن کس کو اس کو شعور کمی کا شعور، اس کو ان کا شعور نہیں ہوتا. اس حالت میں او ادنا کا اثر ظہور پذیر ہو جاتا ہے اور قصین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. اس اعلیٰ مقام سے جب نزول واقع ہو تو اول قدم عالم خلق میں پڑتا ہے، بلکہ عنصر خاک پر بیٹھتا ہے. وہ عنصر پاک دوری اور محجوری کے باوجود مجرات میں عالم قدس کے ساتھ قریب ہے. عجب معاملے کا عدم عروج و صعود کا اعتبار کرتے تو عالم امر کو اکرم موجودات جانتے ہیں، بلکہ عالم قدس کے سے لطیف اخفاف عالم کو امر سے زیادہ قریب پاتے ہیں. وہ جب نزول حبوط پر تو قرب کے دولت عالم خلق کے نصیب میں پاتے ہیں، بلکہ عنصر خاک کے نصیب میں جانتے ہیں. ہاں، چون کے دائرے سے جب عروج کے جانب نقطۂ اولا کو ملاحظہ کرتے ہیں تو عروج کے جانب اس نقطۂ سے زیادہ قریب اس دائرے کا نقطہ ثانی ہے، اور جب حبوط کی جانب ملائے گی تو اس نقطۂ اولا سے زیادہ قریب اس دائرے کا آخر نقطہ معلوم ہوتا ہے. بس اس قدر فرق ضرور ہے کہ وہ نقطۂ ثانی عروج میں نقطۂ اولا سے روگردان مخالف سمت میں، اور یہ نقطہ اخیر نقطۂ اولا کی طرف متوجہ. شتان میں بین المورز والمقبل، مورز المقبل کے درمیان بہت فرق ہے، کیونکہ نقطۂ ثانیہ نقطۂ اولا کے ظہور رات کی طرف میلان رکھتا ہے، نقطۂ اخیر ظہورات کی طرف سے پش کر کے ظاہر کی ذات کا خواہاں ہے. پہنا ہوا میں خا کا پس دونوں کے استراپت میں برابر سوتے ہیں. بہت ہی گہری باتیں. حضرت فرماتے ہیں مقام قاب قوسین او ادنا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے. فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ جب انسان کامل، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب کمال نصیب فرمایا ہوتا ہے اس کو انسان کامل کہتے ہیں، یعنی انسان کو اللہ پاک نے جو صفات دی ہیں ان تمام صفات کو استعمال کر کے جب انسان بہترین صورت اختیار کر لیتا ہے اس کو انسان کامل کہتے ہیں. یعنی سیر اللہ کی تکمیل کے بعد، یعنی سلوک طے کرنے کے بعد سیر فی اللہ کے ساتھ متحق، یعنی اس کو صحابہ کا طریق نصیب ہو جاتا ہے، اس پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاتے ہیں. یعنی جو حکم ہوتا ہے تخلق بھی اخلاق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے ان اخلاق کو حاصل کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تم بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے تم بھی کرم کرو، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے تم بھی رحم کرو. یعنی یہ اللہ جل شانہ کے جو اخلاق ہیں وہ اس کو نصیب ہو جاتے ہیں. اور جب اس سیر کو بھی اجمالی طور پر پورا کر لیتے ہیں، اجمالی طور سے مراد یہ ہے کہ اس میں تفصیل میں نہیں، لیکن وہ جو مقاصد ہے اس کے پورے ہو جائیں، اور اسماء و صفات کے پرتوں کے ظہور کے دائروں، اسماء اور صفات، صفت سے اسم پیدا ہوتا ہے، یعنی کرم کی صفت سے کریم، رحم کی صفت سے رحیم، ہاں جی، جود کی صفت سے جواد. تو اس کا مطلب ہے کہ صفات سے اسماء پیدا ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اسماء و صفات کے پرتوں، اس کا جو عکس ہے، اس کے ظہور کے دائروں، یعنی جو اس کے ظہور مطلب جو ہے وہ جو دائرے ہیں جو صرف اللہ سے وابستہ ہے، یعنی صرف اللہ میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ہاں جی، تو جب اس جو مطلب جس کو انجام پہنچا تو اس شان کے لائق ہو جاتا ہے کہ معشوق کی حقیقی حق سبحانہ و تعالیٰ ذلیت اور حلول کی آمیزش کے بغیر. اصل میں بات یہ کہ ایک بہت اہم بات اس میں کی گئی، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ پاک کے ذلے ہیں اور یا اللہ پاک ہمارے اندر آ چکے ہیں، حلول کر چکے ہیں، یہ نہیں، بلکہ بغیر اور حالیت و محالیت کے وہاں کے بغیر، یعنی یہ جو ہے نا مطلب ہمارا محل ہے، یعنی گویا کہ اللہ پاک ہمارے اندر، یہ چیزیں نہیں، یعنی ان چیزوں سے مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں. اس انسان کامل میں ظہور فرمائے، کیسے ظہور فرمائے؟ اس طرح ظہور فرمائے کہ اس کے اخلاق اس میں آ جائیں. اور چونکہ معشوق کی صفات ذاتیہ، معشوق یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے جو صفات ذاتیہ ہیں اس تعالیٰ کے ذات سے جدا نہیں ہے، ظاہر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں، اس لیے لازمی طور پر صفات کے ساتھ ظہور کا ظہور بھی، ذات کا ظہور بھی عاشق کا عین میں ہوگا، یعنی عاشق کے اندر وہ ذات کا ظہور بھی ہوگا. آئی، یعنی اس سے اللہ جل شانہ کی پہچان ہوگی. ہاں جی، اور دو قوس کے حصول کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تیوس ہو جائے گا. ہاں جی، وہ قوس دو کون سے، ایک قوس صفات ہے اور قوس ذات ہے. ہاں جی، یہ مقام مقامات قاب قوسین سے نہایت اعلیٰ ہے، جو ذلیت کے شعبے کے بغیر ظہوری اصلی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ذلیت اس میں نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ یہاں پر اللہ جل شانہ کی ذات کا جو ہے کہ ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے عاشق صادق کو، یعنی جو عاشق صادق کو معشوق کی ذات کے ساتھ کمال درجہ گرفتاری پیدا ہو جائے، یعنی بالکل اللہ کا فنا فی اللہ جس کو ہوتا ہے، یعنی ہو جائے حتیٰ کہ اس مصفت سے بھی کچھ باقی نہ رہے، یعنی اسم کی طرح بھی خیال نہ ہو صفت کی طرح بھی خیال نہ ہو. یہ بات بڑی عجیب ہے. الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے سمجھائی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وہ میں عرض کرتا ہوں، مثلا ایک شخص ہے، وہ اللہ جل شان وہ کسی انسان کے کرم سے متاثر ہے کہ کریم ہے. یہ فنا فی صفت کریمی ہے، یہ فنا فی اس کا شخص نہیں ہے، مطلب اس میں فنا نہیں ہے، مطلب یہ کہ صفت اس کی کریمی صفت سے مرغوب ہے یا اس سے جو ہے مطلب وہ ہے. اگر اس آدمی کریم اس کی کریمی اس پہ ظاہر نہ ہو تو پھر اس کا رابطہ اس سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسی میں فنا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی اس شخص پر ہی عاشق ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، استاذ کے پڑھنے کی وجہ سے، مطلب پڑھائی کی وجہ سے اس کا مطلب محبت اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کی محبت اس کی ذاتی محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد بے شک اس کا استاد نہیں بھی رہے پھر بھی اس کا معشوق رہے گا. آئیے تو گئے کہ یہ صفت سے ذات کی طرف چلا گیا معاملہ. اب گئے باقی صفات اس کے جو ہیں وہ اصل میں اس ذات کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، وہ اس صفت کی وجہ سے نہیں جس کی وجہ سے عاشق ہوا ہے. آئیے تو جب یہ والی بات ہے تو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ پاک کی کسی خاص صفت کی وجہ سے اللہ پاک کا عاشق ہو جائے اور پھر وہ اتنا عاشق ہو جائے کہ اس کے سامنے وہ صفات باقی نہ رہے، انہیں ان صفات کے نام باقی رہے، وہ پھر بھی اللہ پاک کی ذات کا براہ راست مطلب عاشق ہو، تو اس سے مراد یہ والی بات ہے کہ اس میں تمام کے تمام اس کی نظر سے اٹھ جائیں اور سوائے ذات حق کے اور کوئی چیز کو ملحوظ مشہود نہ رہے. اگرچہ صفات موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو ان کا شعور نہیں ہوتا، مطلب اس کی طرف خیال نہیں ہوتا. اس حالت میں او ادنا کا سر ضرور آ جاتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ کم سے کم والی بات، اور قوسین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. اس اعلیٰ مقام سے جب نزول واقع ہوتا ہے، یہ تو عروج ہے نا، مطلب ہو جائے نا وہ انسان مطلب قرب کے عروج مناظر تو کرتا ہے، جب نزول ہوتا ہے اللہ پاک اس کو واپس بھیجتا ہے مخلوق کی طرف، نزول واقع ہوتا ہے تو اول قدم عالم خلق میں پڑتا ہے بلکہ عنصر خاک پر پڑتا ہے. تو اس کا پہلا قدم چونکہ نزول کی وجہ سے، تو نزول میں سب سے پہلے نیچے خاک ہے نا، تو اس پہ پڑے گا، لہذا اس کا اونچا مقام اس خاک کی وجہ سے ہوگا. اور خاک جتنا یعنی خاک جو ہے نا وہ کم ہے، جتنی کمی اس میں خاک کے درجے میں آئے گی اتنا ہی اس کا اونچا مقام ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ مطلب سب سے نیچے خاک والا مقام ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جس وقت وہ نیچے کوئی آ رہا ہو تو جو سب سے زیادہ نیچے آئے گا اللہ پاک کی طرف سے بھیجا جائے گا، تو اس کو کمال زیادہ حاصل ہوگا نا، کیونکہ اس کی اسائنمنٹ یہی ہے نا. بھئی ایک آدمی صرف بادشاہوں کو نصیحت کرتا ہے تو وہ تو اس کا تو لیول وہی ہے نا، لیکن جو بادشاہوں سے وزیروں سے سیکرٹریوں سے آگے جا کے چپڑاسی لیول تک بھی پہنچ جائے تو کہیں گے بھائی یہ بہت مطلب جن اس کا نزول کامل ہے، اس کا نزول کامل ہے. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ والی بات ہے کہ بالکل عنصر خاک پر بیٹھتا ہے، وہ عنصر پاک دوری اور مہجوری کے باوجود موجودات میں عالم قدس کے زیادہ قریب ہے. چونکہ یہ جو جیسے من تواز اللہ فقط رفع اللہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرایا تو اللہ پاک اس کو اٹھاتا ہے، تو جتنا وہ گرا ہے اتنا زیادہ اٹھایا جائے گا. الصلات میں انسان اپنا آپ کو گراتا ہے تو اس کا معراج ہے، الصلات معراج مومن. ٹھیک، جتنی عاجزی نماز میں ہوگی اتنے اللہ تعالیٰ کے اس کو قرب اس کو حاصل ہوگا. نماز کو کوئی اکڑ کے پڑے گا تو قرب ہوگا. زمین کے اوپر اپنے بہترین مقام ماتھے کو ٹیکتے ہیں تاکہ سب سے زیادہ ذلت کا ظہور ہو جائے، اس کا ظہور ہو جائے. ٹھیک ہے نا، عجب معاملہ ہے. فرماتے ہیں اگر ہم عروج و صعود کا اعتبار کرتے ہیں، عروج اور صعود، عروج اور صعود، اوپر جانا. تو المر امر کو اقرب موجودات جانتے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر عالم امر یہ زیادہ اوپر جائے گا. بلکہ عالم قدس سے لطیفہ اخفاء عالم, لطیفہ اخفاء عالم امر کو سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں. لطیفہ اخفاء ہوتا ہے نا, اخفاء خفی اخفاء, تو اس کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ. وہ جب نزول حبوط پر نظر آتے تو قرب کی دولت عالم خلق کے نصیب میں پاتے, پھر عالم خلق میں یعنی جتنا نیچے کوئی آئے گا تو اس میں پاتے ہیں, بلکہ عنصر خاک کے نصیب میں جانتے ہیں کیونکہ خاک سب سے نیچے ہے, تو اس کے نصیب میں جانتے ہیں. ہاں چون کے دائرے سے جب عروج کی جانب نقطۂ اولا کو ملاحظہ کرتے ہیں, چون یعنی جو چیزیں خلق والی چیزیں ہیں جو سامنے ہیں یہ چون ہیں. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ چون کے دائرے سے جب عروج کے جانب سے نقطۂ اولا کو ملاحظہ کرتے تو عروج کی جانب میں اس نقطۂ سے زیادہ قریب اس دائرے کا نقطۂ ثانیہ ہے, یہ دائرہ ہے نا. ہاں جی, تو عروج کے جانب یہ جنم نقطۂ ثانی, اور جب حبوط کی جانب ملاحظہ کرتے ہیں کیا تو اس نقطۂ اولا سے زیادہ قریب اس دائرے کا آخری نقطہ ہے. بس اس کا فرض ہوئے کہ وہ نقطہ ثانیہ عروج میں نقطہ اولے سے روگردان مخالف سمت میں, یعنی یہ اس طرح مخالف سمت میں آ جاتا ہے, تو وہ یہ نقطہ اخیر نقطۂ اولا کی طرف متوجہ ہے. ہاں جی, شتان و بین المورز والمقبل, مورز اور مقبل کے درمیان بہت فرق ہے, کیونکہ نقطۂ ثانیہ نقطۂ اولا کے ظہورات کی طرف میلان رکھتا ہے, ہاں, اور نقطۂ اخیر ظہورات کی طرف سے پش کر کے ظاہر کی ذات کا خواہ ہے. فعین ہوا منزا, پس دونوں کس طرح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں. وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں, یہ انسان اب جتنا اوپر جائے گا اتنا ہی نیچے آئے گا, جیسے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جس کا عروج زیادہ ہوتا ہے اس کا نزول بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم ویو کہتے ہیں نا, ویو, تو جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا ہی نیچے آتے ہیں, پھر اس طرح. ہاں جی, تو اس طریقے جتنا عروج جس کا کام مطلب زیادہ ہوتا ہے اس طرح اس کا نزول بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ یوں سمجھ لیے کہ عروج کے لحاظ سے انسان جو کیفیت حاصل کرتا ہے, کیپیبلٹی حاصل کرتا ہے, اس کی کیپیبلٹی کی وجہ سے اتنا وہ نیچے آ سکتا ہے. مطلب وہ ہے کہ قوت اس عروج سے حاصل کرتے ہیں اور عمل میں نزول میں آتا ہے, تو اللہ پاک پر ان سے کام لیتے ہیں. مکتوب نمبر 92, سیادت آب میں میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ ولایت سے مراد قرب الہی اور خوارق و کرامات اس کے لیے شرط نہیں, اس بیان میں کہ بادشاہوں کے لیے تعظیمی کا کیا حکم ہے اور اس کے مناسب بیان میں. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. سیادت مآب میر عزیز, میرے عزیز بھائی میر محمد نعمان خوش رہیں اور جان لے کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کے لیے شرط نہیں ہے, اور جس طرح علماء خوارق و کمالات کے حصول کے لیے مکلف نہیں, اس طرح اولیاء بھی خوارق کے ظہور کے لیے مکلف نہیں ہیں. ہاں جی, کیونکہ ولایت سے مراد قرب الہی ہے جو نشان ماسبہ کے بعد حق جل و شان اپنے اولیاء کو عنایت فرماتا ہے. بعض کوئی قرب عطافت میں اس کو غائبات حالات کی کوئی اطلاع نہیں دیتے, اور بعض کوئی قرب بھی عطا کر دیتے ہیں ان مغیبات پر بھی اطلاع بخش دیتے ہیں, اور تیسرے شخص کو قرب کی دولت سے کچھ نہیں کرتے لیکن مغیبات کی اطلاع بخش دیتے ہیں. یہ تیسرا شخص اہل استدراج سے ہے جس کی نفس کی صفائی سے نے اس کو مغیبات کی کشف میں مبتلا کر کے گمراہی میں ڈال دیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں, آگاہ رہو کہ وہ جھوٹے ہیں, ان پر شیطان غالب ہو گیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں, خبردار کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. اس عید قدیم ان لوگ کی حال کی نشاندہی ہے. پہلے اور دوسری قسم کے لوگ جو کہ قرب کی دولت سے مشرف اولیاء اللہ میں سے ہیں, مغیبات کا کشف نہ ان کو ولایت کو زیادہ کرتے ہیں, نہ آدمی کشف ان کی شان کی ولایت کو میں نقصان پاس کا باعث ہوتا ہے. البتہ درجات قرب کے اعتبار سے ان کے درمیان میں فرق ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہوتا وہ ان کشفی صورتوں والے سے افضل و پیش قدم ہوتا ہے, اس قرب کو زیادتی کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہو. یعنی اس قرب کی زیادتی کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہے. صاحب عارف نے حضرت شیخ شہاب الدین رحمت جو کہ شیخ شیوخ ہے اور تمام صوفیہ کے گروہ میں مقبول ہیں, اپنی کتاب عارف معارف میں خود اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو میری بات کا اعتبار نہ ہو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے, جہاں کرامات و خوارق کے ذکر کے بعد تحریر ہے کہ تمام کرامات و خوارق حضرت شانو کے بخشش ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ان کا کشف عطا فرماتے ہیں اور یہ دولت بھی عطا کر لو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو زیادہ بلند مرتبہ ہے لیکن اس کو کرامات و خوارق کا کچھ بھی حصہ نہیں دیتے, کیونکہ تمام کرامات یقین کی تقویت کے لیے عطا فرماتے ہیں, اور جس شخص کو یقین کامل عطا ہو گیا اس کو ان کرامات کی ضرورت نہیں. اور یہ سب کرامات ذکر کے مقابلے میں کم درجے ہیں, اور قلب کے فانی ہونے کے ماسوا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا. یہی بات حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھ لی کہ حضرت صحابہ کرام کے تو اتنے کشف اور کتنے کرامات منقول نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے متاخرین کے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان کو ضرورت نہیں تھی, ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے تو ہمیں اس ذریعے سے ہمارے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے کہ ہمارے ہمیں جو ہے نا وہ استقامت عطا فرماتے, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اس طائفہ کے امام خواجہ عبداللہ انصاری حربی جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہے اپنی کتاب منازل السائرین میں فرماتے ہیں کہ فراست دو قسم کی ہے, ایک فراست اہل معرفت کی ہے اور دوسری فراست اہل جو اور ریاضت کی ہے. اہل معرفت کی فراست کا تعلق طلبہ کے استعداد معلوم کرنے اور حق سبحانہ کے اولیاء کی شناخت کرنے سے متعلق ہے جو حضرت جمع کے ساتھ واصل ہو چکے ہیں, اور ریاض اور بابجو کی فراست صورتوں اور احوال مغیبات کے کشف کے ساتھ مخصوص ہے جس کا تعلق مخلوقات سے ہے. اور چونکہ اکثر مخلوق حق جل شانہ کی جناب قدس سے اپنا تعلق منقطع ہوئے ہیں اور دنیا میں مشغول ہے, اس لیے ان کے دل بھی صورتوں کے کشف مخلوقات کی مغیبات کی خبروں کی طرف مائل ہے. اس طرح سے امام اللہ ایسے لوگ کے نزدیک بہت بڑا کمال ہے اور گمان کرتے کہ اہل خوارق یہ اہل اللہ ہے اور یہی اس تعالیٰ کے خواص میں سے ہیں, اور اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں اور اہل حقیقت پر ان احوال میں جو حق سبحانہ کی طرف سے بیان کرتے تہمت لگاتے ہیں. یہ بہت بڑے عجیب نقطہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ واقعی قابل مطلب جنس کو توجہ ہے کہ جو آپ کے مقصود میں معین ہو جو کش تو وہ مفید ہے, یا جس کا آپ کے مقصود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ مفید ہے. مثلا میں علمی کام کر رہا ہوں اور مجھ پر اللہ پاک اس مقام کی علمی حیثیت منکشف کر دے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے, تو یہ مقصود میں معین ہے کہ میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, لہذا میرے لیے بڑے مفید ہیں. جیسے بڑے بڑے علماء کرام ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول لیتے ہیں کسی مشکل مسئلے کو کا حل کھول لیتے ہیں, اس طرح کوئی شخص اگر ان کے پاس آتا ہے ان کی حالت اس کے اوپر کھول دیتے ہیں کہ جس کی اصلاح کرنی ہو کس کی اصلاح بہترین طریقے سے کیسے ہو سکتی ہے, یہ بھی مقصود میں معین ہے کیونکہ کام ان کا حوالے ہیں, تو وہ جب کرے گا تو مفید ہوگا. دوسرا شخص مجھے کراچی کے کسی واقعے کا اطلاع ہو جائے, کراچی میں یہ ہو گیا اور امریکہ میں یہ ہو گیا اپنا, اس کا میرے مقصود سے کیا تعلق؟ لیکن لوگ اصل اس کو سمجھتے ہیں, دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ جن کو عجیب عجیب حالات کا حوالے کا پتہ ہوتا ہے کہ تو نے فلاں وقت میں یہ کہنا کہا تھا, تو نے یہ کہا کیا, تو نے بھائی کیا ہوا اگر پتہ چل گیا؟ پتہ چل بھی گیا تو کیا ہوا؟ مجھے اگر سارے دنیا کے لوگوں کا پتہ چل جائے آج انہوں نے کیا کیا کہا تھا تو میں نے کیا کمائی, کیا ضرورت تھی اس کی مجھے؟ لیکن مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک آدمی کا بھی کہ اس کو اس وقت اللہ کے تعلق کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, اور میں اس کو یہ بتا دوں اس کی اصلاح ہو جائے, تو یہ کمال. تو یہ مطلب یہ کہتے ہیں دو گروہ کے بارے میں بات فرمائی نا, کہ پہلے گروہ میں یہ ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ میں ایک عالم معرفت کا ہے فراست عالم معرفت کا ہے اور دوسرا عالم جو اور ریاضت کا ہے, یعنی اس کے ذریعے سے جو جیسے جوگی ہوتے ہیں جوگیوں کو جو ایسے کشف وغیرہ ہوتا ہے, جوگیوں کشف کیا اعتبار ہے, کیا ضرورت ہے, اس کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا تو یہ اب یہ فرمایا, اور اس طرح یہ معاملہ ایسے لوگ کے نزدیک بہت بڑے کمال, وہ کمان کرتے ہیں کہ اہل خوارق اہل اللہ ہیں اور یہی اس سالے کے خواص میں سے, والے حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں, والے حقیقت ان کے حوال موجودہ حق سبحانہ کی طرف سے بیان کر تہمت لگا, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل حق میں سے ہوتے جیسے کہ گمان کرتے ہیں یقین لوگ بھی ہمارے اور تمام مخلوق کے غیبی احوال کی اطلاع کر دیتے, اور چونکہ ان کو ہمارے احوال کی کشف کی قدرت نہیں ہے تو ان امور کے کشف پر ان کو قدرت کس طرح سے جو مخلوقات کے حوال سے اعلیٰ ہے. اور یہ لوگ عالم معرفت کی فراست کا انکار کرتے ہیں جس کا تعلق ذات و صفات و افعال واجبی حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہے, اور یہ لوگ اپنے قیاس فاسد کی وجہ سے بزرگوں کو علوم معرف صحیح سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ حضرت سبحان اللہ نے بزرگوں کو ملائز مخلوق سے محفوظ رکھا ہے, ان کو اپنی جناب قطب جل وعلا کے لیے مخصوص کر لیا, ان کو اپنے ماسوا سے الگ کر کے اپنی جانب مشغول کر لیا ہے. ماض ان کی حمایت اس غیرت کی وجہ سے جو حق تعالیٰ سے ان سے رکھتا ہے. اگر یہ علی حقیقت مخلوق کے حوال کے درد ہو جائیں تو ان میں جناب خود کی ظہوری کی حضور کی صلاحیت باقی نہ رہے. انتہا کلامی. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو غیر ضروری چیزوں میں پڑھنے سے محفوظ کر بچا دیتے ہیں, کیونکہ انسان کی اپنی صلاحیتیں محدود ہیں. تو یا ایک طرف ہوگی تو دوسرا کم ہوگا, دوسری طرف ہوگی تو پہلے والا کم ہوگا. تو اگر یہ ان کے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے تو دوسرا اگر نہ بھی ہو تو ظاہر ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, اور پہلے والے کو جو حاصل ہے اس کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ان چیزوں کو نہیں جانتے, لہذا آل حق کی صحیح کشف اور فراست ان کے فوائد حاصل کرنے سے معلوم رہتے. جیسے ابھی مجدد الحسن رحمت کی مکتوبات شریف ہم پڑھ رہے ہیں, تو ان حضرات کے جو تحقیقات ہیں ان میں زیادہ فائدہ ہے یا میں کوئی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ لوں, یا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی سائنٹیفک آرٹیکل پڑھ لوں جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو؟ تو بس ٹھیک ہے جی, مجھے بہت ساری چیزوں کی اطلاعات مل گئی نا, تو کیا ہوا؟ ہاں جی, تو اس سے تو کوئی مطلب فائدہ تو نہیں ہوا. اور میں نے اپنے حضرت خواجہ باقی بلا رحمت صاحب سے فرماتے ہیں, شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ بعض اولیاء کرام جن سے کرامات و خوارق بہت زیادہ ظہور میں آئے, اپنے آخری وقت میں ان کرامات کے ظہور سے نادم و شرمندہ ہو گئے. وہ تمنا کرتے کہ کاش تمام خوارق ہم سے ظہور میں نہ آتے, اور اگر فضیلت خوارق کے بقت ظہور کے باعث ہوتی تو ان کے ظہور پر شرمندہ کے کیا معنی ہے؟ واقعتاً کیونکہ کرامت یہ ذکر کے کم سے کم درجے سے بھی کم ہے. جیسے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں اور مجھے پتہ چل جائے اس کے مقابلے کہ پوری دنیا میں اس وقت کون کیا کیا سوچ رہا ہے, تو یہ سبحان اللہ کا جو مطلب سے آگے میرے لیے زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے نا, تو کرامت کا جو ہے مطلب کرامت چونکہ غیر اختیاری ہے لہذا اس پہ تو اجر تو نہیں ملتا, اور سبحان اللہ اختیاری ہے تو اس پر اجر ملتا ہے. سوال, جب ولایت میں ظہور خوارج شرط نہیں تو ولی غیر ولی سے ممتاز کیسے ہوگا, اور الحق اور باطل کی کس طرح تمیز ہوگی؟ جواب, اگرچہ ممتاز وہ ممتاز نہ ہو سکے اور حق اور باطل باہم مختلط رہے تو اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ دنیا میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور لوگوں کو ولی کی ولایت کا علم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بکثرت اولیاء ایسے جن کی اپنی ولایت کی خود خبر نہیں, تو پھر دوسروں کی ان کی ولایت سے واقف ہونے کس طرح ضرور ہوگا؟ البتہ نبی کو خوارق کے بغیر چارہ نہیں, تاکہ نبی وغیر نبی میں امتیاز ہو سکے, کیونکہ لوگوں کو نبی کی نبوت کا علم ہونا واجب ہے, اور چونکہ ولی اپنے نبی کی شریعت کے مطابق مخلوق کو دعوت دیتا ہے لہذا نبی کا معجزہ اس کے لیے کافی ہے. اگر ولی اپنے نبی کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دے تو خوارق کا بغیر چارہ نہ رہتا, چونکہ اس کی دعوت نبی کی شریعت کے لحاظ ساتھ مخصوص ہے اس لیے اس کو خوارق کی ضرورت نہیں ہے. علماء صرف ظاہر شریعت کی طرف دعوت دیتے, اولیاء ظاہر شریعت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اور باطنی شریعت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ مرید و طالبان حق کو توبہ اور رجوع اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. توبہ مقام توبہ ہے, رجوع اللہ مقام نعبت, اور احکام شریعہ کی بجاوری کی ترغیب دیتے ہیں. پھر ذکر حق جل شانہ کی راہ بتاتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر اور کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل سلطانوں میں مشغول رکھے, یہاں تک کہ اپنے ذکر یہاں تک کہ ذکر غالب آ جائے اور مذکور کے علاوہ کوئی چیز دل میں نہ رہے, اور تمام ماسوا سے ایسا نسیان حاصل ہو جائے کہ اگر تکلف سے بھی چیزوں کو یاد کرے تو بھی یاد نہ آئے. یقینی بات ہے کہ ولی کو اس دعوت کے لیے جس کا تعلق ظاہری شریعت اور باطنی شریعت سے ہے خوارق کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, پیری مرید سے مراد یہی دعوت ہے جس کو خوارق سے کوئی واسطہ نہیں, اس کی کرامت سے بھی کوئی تعلق نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مرید رشید اور طالب مستعد ہر وقت رائے سلوک میں اپنے پیر کے خوارق کو کرامات کا احساس کرتا رہتا ہے, اور معاملہ غیبی میں ہر وقت اسے مدد چاہتا ہے اور مدد پا لیتا ہے. البتہ دوسروں کے لیے ظہور خوارق کی نسبت ضرورت نہیں ہے, لیکن مریدوں کے لیے یہ نسبت کرامات اور کرامات اور خوارق در خوارق ہے. مرید اپنے پیر کے خوارق کا احساس کیوں نہ کرے کہ پیر نے اس کے مردہ دل کو زندہ کیا ہے اور وہ شاید اور مکاشفہ تک پہنچا ہے. عوام کے نزدیک جسم کو زندہ کرنا عظیم الشان کام, اور خواص کے نزدیک قلب روح کو زندہ کرنا عظیم الشان. خواجہ محمد پارسا قدسر رسالہ قدسیہ میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کے نزدیک جسم کا زندہ کرنا بڑا اعتبار رکھتا ہے، اس لیے اللہ اور اس حیا سے منہ موڑ کر حیا روحی میں مشغول ہوئے اور طالبوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی طرف توجہ دی، اور ایک ہی قطعہ کہ حیا جسدی کی نسبت حیا قلبی کے ساتھ سر راہ بیکار پڑی ہوئی چیزیں کمانے دے، اس پر نظر ڈالنے بھی فائدہ ہے، کیونکہ حیا جسدی چند روز دنیا زندگی کا سبب ہے اور حیا قلبی دائمی اخروی زندگی کا وسیلہ ہے. مثلا دیکھیں نا، آپ کی ایک جسمانی بیماری کو کسی نے ٹھیک کر لیا تو ڈاکٹر ہے، تینوں آپ اس کا مشکور ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو چند روز ہے. جبکہ کسی نے اگر آپ کی کسی روحانی بیماری کو دور کر لیا تو اس نے آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ پہنچایا جو نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ اللہ کا وجود ہی کرامت میں سے ایک کرامت ہے. ان کا حق تعالیٰ کی طرف مخلوق کو دعوت دینا جل شانہ کی رحمتوں میں سے کرامت ہے، اور مردہ قلوب کا زندہ کرنا حق جل شانہ کی آیتوں میں سے آیت ہے. وہ اللہ والے زمین کے باشندوں کے لیے امان ہے اور غنیمت روزگار ہے. بہم یم ترغون و بہم یرزقون، ان کی طفیل بارش دی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے رزق دیا جاتا ہے. انہیں کے شان میں ان کا کلام دوا ہے، ان کی نظر شفا ہے. ہم جلسا اللہ قوم اللہ کا جلوس ہوں ولا یجیب انیسم ولا یخیب یخیب انیسم. اور اس طالب طائفہ کی وہ علامت جو اللہ آل حق کو آل باطل سے جدا کرتی ہے یہ کہ کوئی شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس کی مجلس میں سبحان و تعالیٰ کی طرف دل میں رغبت اور توجہ پیدا ہو اور ماسوا سے دل سرد ہو تو شخص اچھا اور طواف درجات کے ساتھ اس کا شمارہ اولیاء میں ہے. اور یہ امتیازی علامت بھی ارباب نسبت ارباب مناسبت کے امتیاز سے، ورنہ بے مناسبت والا مطلقا محروم ہے. جن کو مناسبت ہوتی ہے وہ ان سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ دوسرے لوگ ان کے پاس ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ نے اپنے مکتوب شریف میں سلطان وقت جہانگیر کے خدا طلبی کو حسن ارشاد کی طرف اشارہ کیا اور کامی شریف کے موافق عدل و انتظام کا حل لکھا ہے. اس کے متعلق سے بہت خوشی حاصل ہوئی، ایک درجہ لذت پیدا ہوئی. حق جل شانہ نے جس طرح بادشاہ وقت کے نور عدول سے عالم کو منور کیا ہے، اس طرح شریعت ملت محمدیہ کو بھی بادشاہ کے حسن اہتمام سے نصرت و عزت بخشے. اے محمد کے نشان والے، اشر و تحت السیف، شریعت تلوار کے نیچے ہے کہ حکم کے موافق روشن شریعت کی ترقی اور رواج دینا سلاطین نظام کے حسن انتظام پر وابستہ ہے. کچھ عرصہ اس عمر میں ذوق پیدا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اسلام کے ماننے والے بھی کمزور ہو گئے. ہندوستان کے کفار بےتحاشہ مسجدوں کو گرا کر وہاں اپنے معبد مندر تعمیر کرے. چنانچہ تانسیر میں خوز قید کے اندر ایک مسجد اور کسی بزرگ کا مقبرہ تھا، اس کو گرا کر وہاں بڑا باری گردوارہ بنایا ہے. نس کفار اپنی رسموں کو کلم کلا بجا لاتے ہیں اور مسلمان اکثر اسلامی احکام کی جاری کرنے میں عاجز ہے. ایکاوشی کے دن ہندو کھانا پینا ترک کر لے اور کوشش کرتے کہ اسلامی شہر میں بھی کوئی مسلمان بازار میں نان تعام نہ پکائے اور نہ بیچے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں برملا نان تعام پکاتے اور بیچتے ہیں، مگر اسلام کے مغلوب ہونے کے باعث کوئی ان کو روک نہیں سکتا. افسوس صدر افسوس کہ بادشاہت وقت ہم میں سے ہو اور پھر ہم فقیروں کا حال اس طرح خستہ و حال خراب رہے. بادشاہوں کے اعزاز اکرامی سے اسلام کو رونق تھی، انہیں کی بدول علماء صوفیہ معزز محترم ہوئے، انہیں بادشاہوں کے دائت سے شدید کا کام گزاری کرنے کی کوشش کرتے. میں نے سنا کہ ایک روز صاحب قرآن امیر تیمور گورگان علی رحمت بخارا کی گلی سے گزر رہا تھا. اتفاق نہ خواجہ نقشبند کو شروع کی خانقاہ کے درویش اس کوچے میں خواجہ کے خانقاہ کے کمبلوں کو جھاڑ دوں کے غبار سے صاف کر رہے تھے. امیر مذکور اپنے حسن احسان کی نشاط کی وجہ سے اس کوچے میں ٹھہر گیا تاکہ خانقاہ کی گرد کو اپنے اوپر امبر سندل کی طرح مل لے اور درویشوں کی برکات و فیوز سے مشرف ہو جائے. شاید اس طور آج کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ اس نے دکھائی وہ حسن خاتمہ سے مشرف ہوا. منقول ہے کہ امیر تیمور کی وفات کے وقت بعد حضرت خواجہ نقشبند سے فرمایا کہ تیمور مر گئے اور ایمان سلامت لے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں بادشاہ کا نام ممبر کے نیچے والی سیڑھی پر اتر کر پڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ توازن ہے جو سلطان نظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی نسبت ظاہر کی ہے، اور اجاز نہیں کہ بادشاہوں کا نام انقلاب الدین کے ناموں کے ساتھ ایک درجے مذکور ہو. اللہ تعالیٰ کی صحیح کو مشکور فرمائے. ماشاء اللہ، یہ تو میرے خیال میں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تو بیان ہے. تذبیر یعنی زمیمہ. اے برادر، سجدہ جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، اس میں نہایت ذلت و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ کامل درجے کے عاجز فروتنی کو شامل ہے. اس لیے اس قسم کی توازو صرف واجب الوجود جل سلطانوں کی بات کے ساتھ مخصوص ہے. شریف مقدس نے سبحانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو جائز نہیں رکھا. منقول ہے کہ ایک روز حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی راستے پر تشریف لے جائے تھے کہ ایک عرابی نے حاضر ہو کر معجزہ طلب کیا تھا کہ ایمان لائے. آپ سے نے فرمایا کہ درخت کو جا کر کہو کہ تجھ کو پیغمبر بلاتے ہیں. درخت یہ بات سن کر اپنی جگہ سے چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے آ گیا. وہ عرابی حال دے کر اسلام دیا, بعد اس نے عرض کیا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جل اللہ جل شان کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں, اگر اللہ جل شان کے علاوہ کسی کو اور کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کروں. بعض پکانے اگرچہ بادشاہوں کے لیے سجدہ تحیہ جائز رکھا ہے, لیکن بادشاہوں کے لیے مناسب یہ کہ سمر میں سبحان تعالیٰ کے بارگاہ میں تواضع کریں, اس قسم کی ذلت ان کی ساری حق تعالیٰ کی سبا کے شجر کے لیے پسند نہ کرے. حضرت سبحان تعالیٰ نے ایک جہان کو ان کے تابعین کا محتاج بنائے, اس نعمت کا شکر بجا لائے, اس قسم کی توازوں کو جس سے کمال درجہ کا جو انکسار ہوتا ہے جناب قصور تعالیٰ کے برگاہ کے ساتھ مسلم رکھے, اس عمر میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائے, اگرچہ بعد میں سمر کو جائز رکھے لیکن مناسب یہی کہ ان کو حسن تواز سمر کو پسند نہ کرے. الجزاء والاحسان الا الاحسان. چونکہ بادشاہ وقت اپنے دور دراز حکم دار خلاف آگرہ میں واپس پہنچائے, ہو سکتے کہ فقیر سبحان کی مشیت سے اپنے آپ کو جلدار خلاف میں پہنچائے. باقی وقت ملاقات. تو اس مسئلے میں حضرت نے سجدہ تحیہ یعنی جو مطلب سجدہ ہے تعظیمی, اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اس کو بعض لوگوں نے جائز رکھا ہے, لیکن بادشاہوں کو چاہیے کہ اپنے لیے اس کو پسند نہ کرے, کیونکہ جیسے وہی خطبہ کے لیے جو ہے نا وہ نیچے آتے تھے اور اس کا لیے وہ بیان کرتے, تو اسی طریقے سے چاہیے کہ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رکھے اور اپنے لیے اس کو پسند نہ کرے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.